السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور دانشین ماں اور بہن، اس بات سے ہر مسلمان واقف ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد توحید پر ہے. توحید کا ایک سمپل اور آسان سا مطلب ہر آدمی جانتا ہے، اللہ کو ایک جاننا اور اللہ کو ایک ماننا. سوال یہ ہے کہ اگر صرف اللہ کو ایک ماننے کا نام توحید ہے، تو جس کلمے کی بنیاد پر ایک مسلمان مسلمان ہوتا ہے، اس کلمے میں یہ بات کیوں کہی گئی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ کلمہ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود ہے، بات تو وہی ہوتی. کلمے میں نگیٹو پہلو کیوں لایا گیا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ابھی یہ سوال اپنے دماغ میں رکھیے. قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا. کس لیے بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ حکم دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کو. بات ختم ہو جانی چاہیے کہ بھئی دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ان کی دعوت ایک ہی تھی، ان کا مشن ایک ہی تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے. لیکن قرآن کریم نے اتنے پر بس نہیں کیا، اس میں ایک اور چیز جوڑی گئی، وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت کا مطلب اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں طاغوت ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ صرف اللہ کو ایک مان لینا یہ توحید کے لیے کافی نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کے اوپر ایمان لے آنا صرف اتنا کافی نہیں ہے، اللہ کے دشمنوں سے اور اسلام کے دشمنوں سے اپنے آپ کو بری کرنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی توحید کا تقاضا ہے. اس بات سے عام طور پر لوگ ناواقف ہیں. یہ کلمے کی ایک بنیاد ہے. جب ایک مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اب میں ایمان کے دائرے میں آ گیا، اب مجھے اللہ سے محبت، مجھے رسول سے محبت، مجھے ایمان والوں سے محبت، مجھے اسلام سے محبت، اور اتنے پر بس نہیں، مجھے کفر سے نفرت، مجھے شرک سے نفرت، مجھے مشرکوں سے نفرت، مجھے بتوں سے نفرت، مجھے اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے سب سے نفرت۔ یہ تقاضا ہے توحید کا، اس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بات دماغ میں رکھیں، یہ اسلام کے توحید کے عقیدے کی ایک بنیاد ہے، اس کو بولتے ہیں الولاء والبراء، دوستی کرنا اور دشمنی کرنا۔ آپ جیسے ہی مسلمان ہوئے آپ اللہ کے دوست ہو گئے، ایمان والوں کے دوست ہو گئے، مسلمانوں کے دوست ہو گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ میں مشرکوں سے بری ہوں، میں شرک سے بری ہوں۔ اور کہنا ہی نہیں پڑے گا، آپ کے دل میں نفرت ہونی چاہیے شرک کے خلاف اور مشرکوں کے خلاف۔ یہ بات تھوڑی سخت لگ رہی ہوگی آپ کو، کہہ رہے مولانا تو بھڑکانے والی بات ہے کہ دل میں نفرت ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان اللہ کے اوپر ایمان لے آیا تو کافی ہے، اس کے دل میں شرک کے خلاف نفرت ہونی چاہیے، مشرکوں کے خلاف نفرت ہونی چاہیے، یہ تو بڑی بھڑکاؤ بات ہے۔ اگر یہ بھڑکاؤ بات ہے تو معاف کیجئے، پورا قرآن اس بھڑکاؤ بات سے بھرا پڑا ہے۔ میں حافظ نہیں ہوں، ورنہ آیتیں قرآن کی شروعات اس سے ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ بات ختم ہو گئی، سیدھا راستہ دکھا دے، لیکن آگے ایک اور بات کہیں گے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان کا راستہ دکھا دے جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب یہ ولا ہے، یعنی ایمان والوں کا راستہ دکھا دے، اور اوروں کا راستہ نہیں چاہیے، ہمیں ان کا راستہ چاہیے جس سے ہمیں دوستی رکھنی ہے، جس سے ہمیں تعلق رکھنا ہے، جس سے ہمیں محبت رکھنی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اور پھر اتنے پر بھی بس نہیں کیا گیا، آگے ایک اور دعا مانگی گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کا بھی راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب نازل ہوا جو گمراہ ہوئے۔ عام طور سے مفسرین نے لکھا ہے کہ المغضوب علیہم یہودی ہیں اور الضالین نصارہ۔ گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانچ وقت کی نمازوں میں کم از کم 17 بار انعمت علیہم والوں کا راستہ مانگتے ہیں، اور المغضوب علیہم اور ولا الضالین کے راستے سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ یہ ولا اور برا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اسلام کی بنیاد ہے میرے بھائی۔ قرآن کریم میں ایک سورہ ہے، سورہ ممتحنہ، میرا آپ کو مشورہ ہے کبھی فرصت ملے تو اطمینان سے اس کو پڑھیے، سورہ ممتحنہ۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آئیڈیل قرار دیا ہے۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھیے کہ ہم سب کے لیے ہمارے نبی کو نمونہ قرار دیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کی آیت ہے، سورہ احزاب کی مشہور آیت ہے کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ مگر سورہ ممتحنہ کی اس آیت کریمہ میں تمام اہل ایمان کے لیے، اس میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، گویا کوئی ایسی ہستی بھی ہے جو ہمارے نبی کے لیے بھی نمونہ ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ ہستی کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب ابراہیم علیہ السلام نمونہ کیوں ہے؟ اب ذرا اس آیت کو اٹھائیے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے اندر اور ان کے ساتھیوں کے اندر۔ کیوں نمونہ ہے؟ اذ قالوا لقومہم، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں ان کے ساتھیوں نے بھی اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بری ہیں اور تم جن کی عبادت کرتے ان سے بھی بری ہیں، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، تم شرک کرنے والے، ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ہمارے اور تمہارے بیچ میں اب محبت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اب الفت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، بدا بیننا وبینکم العداوہ، اب ہمارے اور تمہارے بیچ میں ایک ہی تعلق ہے، وہ عداوت کا تعلق ہے، ہم تمہارے دشمن ہیں، والبغضا، اور ہمارے دلوں میں تمہارے خلاف نفرت ہے، اور یہ نفرت ابدا زندگی کی آخری سانس تک ہے، اے مشرکو اے کافرو، ہم تمہارے شرک سے، تمہارے کفر سے ہم آخری سانس تک نفرت کرتے رہیں گے، دشمنی تمہارے ساتھ رکھیں گے، حتی تؤمنو باللہ وحدہ، جب تک کہ تم اللہ کے اوپر ایمان نہ لے آؤ۔ کتنی بڑی بات کہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ قرار دیا گیا اسی بنیاد پر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو بری کر دیا ہر قسم کے کفر سے اور شرک سے۔ اب آئیے ذرا اپنے نبی کی سیرت اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے اس بنیاد کو کیسے مضبوط کیا۔ اللہ کے نبی، مکی دور کا واقعہ ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، دو چار مشرکوں کے بڑے بڑے سردار اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں، اس میں ولید ابن مغیرہ بھی ہے، اس میں عاص بن وائل بھی ہے، اس میں قریش کے بڑے بڑے سردار اور لیڈر ہیں، یہ سارے کے سارے آ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آفر کرتے ہیں، اے محمد، ہمارے اور تمہارے بیچ میں جھگڑا کیوں ہے؟ ارے تم جس کی عبادت کرتے ہو تم اپنی جگہ کرتے رہو، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں ہم اپنی جگہ کرتے رہیں، اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم دیکھ لیں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہے تو جس کی قسمت اچھی ہوگی وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اے محمد، جھگڑا کیوں کر رہے ہو، اختلاف کیوں کر رہے ہو؟ تم اپنے معبود کی عبادت کرو، ہم اپنے معبود کی عبادت کریں۔ اللہ کے پیارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر جواب کہلوا دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اے نبی، آپ اعلان کر دیجئے کہ اے کافرو، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے ہو، اور میں ہرگز ہرگز اس کی عبادت نہیں کرنے والا ہوں جس کو تم پوجتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، یہ بنیاد ہے۔ ہمارے نبی نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ غزوہ بدر کے اندر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، باپ ان کا کافر ہے، کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے، بار بار حضرت ابو عبیدہ کا باپ ان کے سامنے آ جاتا ہے، وہ نظر انداز کر رہے ہیں، سوچتے ہیں کہ میرے ہاتھوں میرے باپ کا قتل ہو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن کئی بار جب ان کا باپ ان کے سامنے آیا تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی ایمانی غیرت جوش میں آئی، اور انہوں نے تلوار سے اپنے ہی باپ کے اوپر حملہ کر دیا اور اپنے ہی باپ کو قتل کر دیا۔ بیٹے کے ہاتھوں باپ قتل ہو گیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر کے حضرت ابو عبیدہ کی تعریف کر دی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اے پیارے نبی، جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھ سکتے جو اللہ کے دشمن ہو، جو رسول کے دشمن ہو، چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کی خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن تعریف کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کر رہا ہے، گویا اسلام کی نظر میں سب سے بڑا رشتہ توحید کا رشتہ ہے۔ ایک ہمارا کٹر دشمن اگر توحید کے عقیدے میں آ گیا وہ ہمارا بھائی بن گیا، اور ہمارا اپنا باپ اگر توحید کے اوپر نہیں ہے، ایمان کے اوپر نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اور ہمیں ٹھیک ہے، باپ کے ناطے دنیاوی اعتبار سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن دل میں اس کے خلاف نفرت ہی رکھنی، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے, ان کی ماں ایمان نہیں لائی ہے. ماں کھانا چھوڑ دیتی ہیں, کہتی ہیں کہ تو محمد الرسول اللہ کے دین پر ایمان لے آیا ہے, اب جب تک تو اس کے دین کو چھوڑے گا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گی یہاں تک کہ مر جاؤں گی. 24 گھنٹے گزر گئے, حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے کھانا نہیں کھایا. ظاہر سی باتیں کمزوری آئے گی, بستر پر پڑ گئیں. اڑوس پڑوس کے لوگ دیکھنے آ رہے ہیں, تیمارداری کرنے آ رہے ہیں. معاملہ جب پتہ لگا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو گالیاں بھی مل رہی ہیں کہ دیکھو اپنی ماں کے اوپر کیسا ظلم کر رہا ہے. نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ کے اندر اتنی کمزوری آ گئی کہ جاں بلب ہو گئیں, مرنے کے قریب ہو گئیں. کمزوری اور کئی دنوں سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے موت کے قریب پہنچ گئی. اب ذرا حضرت سعد بن ابی وقاص کا عقیدہ دیکھو میرے پیارے بھائیو. اپنی ماں کے پاس پہنچے, کہا ہے میری پیاری ماں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 100 جانیں دے دے اور ایک ایک کر کے تیری جانیں نکلتی چلی جائیں تب بھی میں تیری بات نہیں مانوں گا. میری پیاری ماں تیری مرضی تو کھانا کھا, تیری مرضی تو نہ کھا, لیکن میں اب اسلام لا چکا ہوں, محمد الرسول اللہ کے اوپر ایمان لے آیا ہوں, تیری محبت اپنی جگہ, تو میری ماں ہے لیکن اب اسلام کی محبت میرے دل میں داخل ہو چکی ہے, اب میں تیری باتوں میں نہیں آنے والا. تو اگر مر جائے اور ایک بار نہیں 100 بار مر جائے پھر بھی میں اسلام چھوڑنے والا نہیں. مجبوراً ان کی والدہ کو کھانا کھانا پڑا. اور قرآن کے اندر اللہ نے آیت نازل کر دی, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. تمہارے والدین بھی اگر تم کو شرک کرنے کے اوپر زور دیں, تم کو شرک کرنے کی تعلیم دے, تو ہرگز ہرگز ان کی بات مت مانو, ہاں ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرتے رہو. تو یہ بنیاد ہے, باپ بیٹا رشتہ ناتا سب قربان ہے اس عقیدے کے اوپر. اسی لیے اللہ نے اپنے پیارے نبی کے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا, محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے صحابہ ہیں جو ان کے ساتھی ہیں, اشداء علی الکفار, وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں, رحماء بینہم اور آپس میں بڑے رحم دل. کبھی غور کیجئے قرآن حکیم نے جو یہ وصف بیان کیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں, ایک ہی انسان کے اندر دونوں کوالٹی جمع ہو جائے, سخت بھی ہے اور نرم بھی ہے. جی ہاں, اشداء علی الکفار کفر کے لیے سخت ہیں, شرک کے لیے سخت ہیں, اسلام کے دشمنوں کے لیے سخت ہیں, رحماء بینہم اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں, اپنے ایمان والے بھائی کے لیے دل و جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ پہنچتے ہیں اور اپنے مہاجرین اور انصار کے بیچ میں جب اللہ کے نبی مواقعات کراتے ہیں, بھائی چارہ کراتے ہیں, علامہ صفی الرحمان مبارک پوری الرحیق المختوم میں ابن قیم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ 90 لوگ موجود تھے, اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا اٹھا کے نام لے لے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں کا بھائی ہے, یہ فلاں کا بھائی ہے, یہ مکے کا مہاجر, یہ فلاں مدینے کے انصاری کا بھائی ہے. اللہ کے پیارے نبی نے بھائی چارہ کرا دیا اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی نے جو بھائی چارہ کرایا صرف ایک بنیاد پر, کلمے کی بنیاد پر, توحید کی بنیاد پر, وہ اتنا گہرا اور مضبوط رشتہ ثابت ہوا کہ خون کے رشتے کے اوپر بھی بھاری پڑ گیا. سوال یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کافروں سے برات کا اظہار کرو, دشمنی کا اظہار کرو, اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بتانے کے لیے تو علامہ ابن تیمیہ نے 300 پیج کی کتاب لکھ دی, اقتضاء الصراط المستقیم. تو یہ تو بہت ہی مفصل موضوع ہے, عقیدے کا موضوع ہے. میں اختصار کے ساتھ 8 چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, 8 ایسی چیزیں کہ جو ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم کافروں سے دشمنی اور عداوت اور ان سے برات کا اظہار کریں. پہلی چیز, ہم کافروں کی مشابہت اختیار نہ کریں. کھانے میں, پینے میں, چلنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, ہمارے پاس ہمارا آئیڈیل موجود ہے, ہمارا پیارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضائے حاجت تک کے احکام بتا دیے, بیوی سے ملنے کے آداب تک ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیے, زندگی کا کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہمارے نبی نے کہ ہم دوسروں کی نقل کریں. تو اب ہم کسی غیر قوم کی, یہودیوں کی, عیسائیوں کی مشابہت کرتے, یہ توحید کے خلاف ہے, یہ عقیدہ ولا اور برا کے خلاف ہے, یہ ان سے جو برات کا اظہار ہونا چاہیے ان کے خلاف جو بغض اور عداوت ہونی چاہیے ہمارے دل میں اس کے خلاف. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی نقل کرے گا, ان کی مشابہت کرے گا, ان کے جیسے رنگ میں رنگے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اور عجیب بات یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب اللباس میں لائیں, کیونکہ سب سے زیادہ مشابہت آج انسان لباس میں کر رہا ہے. یہ جو جینس کی پینٹ اور ٹی شرٹ چل رہی ہے, معاف کیجیے گا میں حرام قرار نہیں دے رہا ہوں, لیکن آپ دیکھیے کہ آج نماز کی حالت میں ایک نوجوان جینس اور ٹی شرٹ پہن کے جب نماز پڑھتا ہے اور آپ اس کے پیچھے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے. اچھا خاصا ہماری اپنا ایک کلچر ہے, اپنی ایک تہذیب ہے, ہم اس کو چھوڑ کر جب فیشن کے پیچھے بھاگتے ہیں تو انجام کیا ہوتا ہے. ہر چیز میں دوسروں کی نقل, ہیئر اسٹائل سے لے کر جوتا تک, سر سے لے کے پیر تک, آج ہم دوسروں کی نقالی میں استعمال کرتے ہیں. یہ میرے بھائیوں توحید کے خلاف ہے, یہ سیدھے سیدھے ہماری توحید سے ٹکرا رہا ہے. ہم جس کی مشابہت کر رہے ہیں پیارے نبی فرما رہے تم انہیں کے ساتھ رہو. اب آپ سوچ لیجیے کہ آپ کو کس کے ساتھ رہنا ہے, کس کے ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنا شمار کرانا چاہتے ہیں. تو یہ پہلی چیز ہے کہ ان کی مشابہت نہ کی جائے. دوسری چیز, اگر آپ کسی ایسے دیش میں ہیں, ایسے ملک میں ہیں, ایسے ایریا میں ہیں جہاں اپنے دین کے اوپر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہے, تو فوراً وہ جگہ چھوڑو, ہجرت کر جاؤ. ہجرت کر جاؤ, اور اگر تم نے طاقت رہتے ہوئے ہجرت نہیں کی تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے, ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. یاد کرو کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جب موت کے فرشتے ان کے پاس پہنچتے ہیں, ظالمی انفسہم, ان لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے. قالوا فیما کنتم, تو فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے. قالوا کنا مستضعفین فی الارض, تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم زمین میں بڑے کمزور تھے, نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی, روزہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی, ہم بس جیسے تیسے دنیا میں زندگی گزار کر آئے. فرشتے جواب دیں گے, الم تکن ارض اللہ واسعه فتهاجروا فیها, کیا اللہ کی زمین اتنی لمبی چوڑی نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے. اگر تمہارے ملک میں, تمہارے وطن میں, تمہارے بستی میں, تمہارے گاؤں میں اگر دین کے اوپر عمل کرنا مشکل تھا تو تم دوسری بستی میں کیوں نہ چلے گئے, دوسرے ملک میں کیوں نہ چلے گئے, تم نے ہجرت کیوں نہیں کی. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. کتنی خطرناک بات. ہاں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بھی کمزور لوگ ہیں کہ وہ جس ملک میں رہتے ہیں بیچارے ان کو, ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ان کو دین پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں, ان کا حل بھی بتا دیا گیا. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان, ہاں کچھ ایسے کمزور لوگ بھی ہیں, کچھ ایسی کمزور عورتیں بھی ہیں, کچھ ایسے کمزور بچے بھی ہیں, لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا, جن کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے, فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. لیکن جس کے پاس طاقت ہے اور وہ کفر کے بلاد کفر میں, کافروں اور مشرکوں کے ملک میں رہے اور اس کے اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو, اپنے دین کے اوپر, اپنے دینی شاعر کے اوپر وہ عمل نہ کر سکے, فوراً ہجرت کر جائے, یہ کفر سے برات کا دوسرا تقاضا ہے. تیسری چیز, آپ کو شرک سے نفرت ہے تو کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی مدد مت کرو. مسلمانوں کے اوپر اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے, مومنوں کے اوپر اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے, تو اس کے خلاف ان کے گن مت گاؤ جو ظلم کرنے والے. مسلمانوں کے اگینسٹ میں مسلمانوں کے خلاف مشرکوں اور کافروں کی مدد کرنا, ان کا دفاع کرنا, ان کی تعریف کرنا, ان کے گن گانا, یہ بھی عقیدہ توحید کے خلاف. آج ہیں ایسے ضمیر فروش لوگ ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم ہو اور واقعی میں اس سے مسلمانوں کی غلطی نہ ہو, پھر بھی اس میں وہ مسلمانوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں صرف دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے. ضمیر فروش اور ایمان فروش لوگ ایسے موجود ہیں. تو یہ تیسرا تقاضا ہے. چوتھا تقاضا یہ ہے عقیدہ ولا اور برا کا, کہ آپ کسی مسلمانوں کی راز کی بات میں غیروں کو شیئر مت کیجیے. یا اسلامی حکومت ہے تو وہاں کسی ایسی پوسٹ پر کسی کافر کو, کسی مشرک کو نہ رکھا جائے جو سینسول پوسٹ ہو, سیکرٹری کی پوسٹ ہو, کنسلٹنٹ کی پوسٹ ہو. مسلمانوں کی راز کی باتیں ان کے دشمنوں تک پہنچے اس کا اندیشہ ہو تو خبردار, ایسی پوسٹ پر اور ایسے عہدے پر کسی غیر مسلم کو, کافر اور مشرک کو نہ رکھا جائے. اس کی دلیل قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم, اے ایمان والو تم اپنے علاوہ دوسروں کو اپنے راز, اپنا رازدار مت بناؤ, اپنی راز کی باتیں نہ بتاؤ. لا یعلونکم خبالا, یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ کافر اور مشرک جو ہیں یہ تم کو نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. ودوا ما عنتم, تمہیں تکلیف پہنچے گی, ان کا تو ان کی منشا یہی ہے, ان کی مرضی یہی ہے. قد بدت البغضاء من افواههم, ان کی زبان سے مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے, جو زہر ہے وہ نکل چکا ہے. وما تخفی صدورهم اکبر, اور دل میں جو چھپا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. لہذا ایسی راز کی باتوں میں ان کو شیئر, ان کے ساتھ شیئر نہ کیجیے. نمبر پانچ, ان کے تہوار میں شرکت نہ کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الفرقان میں اپنے متقی بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا, والذین لا یشہدون الزور, میرے متقی بندے وہ ہیں جو غلط چیز میں, غلط کام میں شریک نہیں ہوتے. اس کی تفسیر میں یہ لکھا گیا ہے, لا یحضرون اعیاد الکفار, یعنی متقی لوگ کافروں کے تہوار میں شریک نہیں ہوتے. ہمارے برادران وطن کے بعد تہوار آتے ہیں اور ہمارا مسلم نوجوان سوشل سائٹس پر ان کو مبارکباد دیتا ہے, بھئی آپ کو آپ کا یہ تہوار مبارک. کس بات کی آپ مبارکباد دے رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ موحد جنت میں ہے اور مشرک جہنم میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ان کے معبودوں کی کوئی گنتی نہیں ہے. آپ ان کے تہوار پر, ان کے فیسٹیول پر آپ مبارکباد دے رہے ہیں؟ کون سا ایمان ہے آپ کے اندر؟ کون سی توحید کا تقاضا ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انسانیت کا تقاضا ہے تو اسلام کے اندر ایسی انسانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کوئی دوسرا مذہب قبول کر لیجیے. اسلام کے اندر ایسی انسانیت کی کوئی جگہ نہیں ہے جو آپ کو عقیدہ توحید سے کمپرومائز کرنے کی تعلیم دے. کسی بھی غیر مسلم کے تہوار میں شریک ہونا, اس میں سپورٹ کرنا, اس کی مدد کرنا اور ان کے تہواروں کی چیزوں کا آدان پردان کرنا شرعاً بالکل حرام ہے. کل ایک صاحب نے سوال کیا کہ مولانا دیوالی کا موقع ہے, پٹاخے کی تجارت کرنا کیسا ہے؟ خاص دیوالی کے موقع پر اگر کوئی پٹاخوں کی تجارت کرتا ہے تو کرنا کیسا ہے؟ میں نے انٹرنیٹ پر مطالعہ کیا. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جید عالم دین اس دور کے گزرے ہیں, ان سے سوال کیا گیا, دیوالی کی بات نہیں تھی, ماں ایسے ہی سوال کیا گیا کہ ما هو حکم بیع الالعاب الناریہ, یعنی پٹاخوں کی, فائر کریکرز کی تجارت کی کیا ہو. تو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جیسا جید عالم دین لکھتا ہے کہ پٹاخوں کی تجارت کرنا, آتش بازی کے سامان کی تجارت کرنا دو وجہ سے حرام ہے. نمبر ایک, اس میں مال کا ضیاع ہے, مال کی بربادی ہے. کتنے کروڑ اور ارب روپیے ہر سال پٹاخوں کے اوپر ہمارے برادران وطن دیوالی پر اور ہمارا اپنا بھائی شب برات پر برباد کر دیتے ہیں. اور قرآن کریم اتنا سخت کمنٹ کرتا ہے فضول خرچی کرنے والوں کے اوپر کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, شیطان کے بھائی ہیں فضول خرچی کرنے والے. اور ہمارے نبی نے بہت ساری احادیث میں مال کو برباد کرنے کو روکا. تو پہلی وجہ اس کے حرام ہونے کی مال کی بربادی ہے, اور دوسری وجہ اس کی آواز سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اس کی آواز سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور کبھی کبھی گھروں میں آگ لگ جاتی ہے. ابھی آج میں نے نیوز میں پڑھا کہ کل مہاراشٹر میں ایک جگہ ایک بچے نے پٹاخے کو چاکلیٹ سمجھ کے کھا لیا, فوراً مر گیا ہو, ہاسپٹل لے جاتے رہتے مر گیا ہو. ہر سال ایسے نہ جانے کتنے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں. تو دیوالی کو چھوڑو, علامہ ابن حسینی کہتے ہیں کہ کوئی جماعت کی کوئی دلیل نہیں کہ اس فالتو اور لغو چیز کی تجارت کی کو جائز کرا دیا. اب آئیے دیوالی کے اوپر, کھلم کھلا ایک شرکیہ تہوار ان کا, ان کی مانیتا ہے, وہ یہ مانتے ہیں کہ بھائی اس دن شری رام چندر جی 14 سال کا ونواس کاٹ کر ایودھیا آئے تھے, اس خوشی میں وہ اپنے اپنے گھروں میں دیپ جلا کے ان کا استقبال کرتے ہیں, اس دن لکشمی جی کی شادی ہوئی تھی وشنو جی سے وغیرہ وغیرہ, ان کے یہاں دولت کی دیوی لکشمی ہے, علم کی دیوی سرسوتی ہے. ہمارے یہاں تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں. ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ, روزی دینے والا اللہ, اولاد دینے والا اللہ, طاقت دینے والا اللہ. ہم ان کے ساتھ مبارکباد کب آدان پردان کریں کہ بھائی ہمارا بھائی چارہ اور سدبھاونا بنی رہے؟ معاف کیجیے, ایسی سدبھاونا کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. سدبھاونا یہاں تک ہو کہ آپ ان کے ساتھ, اگر وہ مسلمانوں کے اوپر اور اسلام کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے, آپ ان کے ساتھ تحفہ تحائف لیجیے, آپ ان کو تحفہ دیجیے, آپ ان سے تحفہ لیجیے, ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھیے, ان کے ساتھ کاروبار کیجیے, تجارت کیجیے, سب چیزیں جائز. لیکن ان کے کسی مذہبی تہوار میں شریک ہونا یہ عقیدہ توحید سے ڈائریکٹ یہ چیز متصادم ہے. اور علامہ ابن تیمیہ نے تو کئی صفحات اس پر لکھے ہیں, آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں ان کی کتاب. ہمارے استاد محترم ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے راہ حق کے تقاضے کے نام سے, آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ پانچویں چیز. نمبر 6, ان کی تہذیب, ان کا کلچر, یہ آپ کو اچھا نہیں لگنا چاہیے. آپ کو اپنا کلچر اچھا لگنا چاہیے. ان کی تہذیب سے محبت نہیں ہونی چاہیے, ان کے پہناوے سے, ان کے رہن سہن سے, ان کے اٹھنے بیٹھنے سے آپ کو محبت نہیں ہونی چاہیے. مگر آپ کو ہے, برا لگ رہا ہوگا مگر آپ کو ہے. اس لیے ہے کہ آپ کے گھروں میں 24 گھنٹے سیریلز چل رہے ہیں, ان کا کلچر آج آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کی بیوی دیکھ رہی ہے, اس کو وہی اچھا لگ رہا ہے. کیا اسلام کا کلچر ہے کہ دیور بھابھی میں مذاق ہنسی مذاق ہو؟ کیا اسلام کا کلچر ہے کہ جیجا اور سالی میں تعلقات قائم ہوں؟ کیا اسلام کا کلچر ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو گھر کے کونے میں یا گھر کے باہر نکال دو؟ یہ کلچر ہم نے ان سے اڈاپٹ کیا ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ لڑکی کی شادی کرو تو لاکھوں کا جہیز دو؟ یہ تمام چیزیں ہم نے ان سے ایکسپٹ کی ہیں. اور دھیرے 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 اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو ایک دن اسلام بس مسجد کی حدود تک رہے گا, مسجد کے باہر اسلام کا کوئی عطا پتہ نہیں رہے گا. تو اگر آپ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں تو اسلام آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ کو ان کی تہذیب اور ثقافت, ان کے کلچر سے نفرت ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے فرمایا قرآن کریم میں, ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. اے نبی پاک, ان کو اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا کی رنگینی دی ہے, دولت دی ہے, تو اس سے آپ اپنی نظروں کو ان کی طرف مت لے کے جائیے. آپ کے دل میں کہیں ان کی محبت نہ پیدا ہو جائے, آپ کی آنکھیں کہیں جگمگا نہ جائیں ان کی دنیاوی زیب و زینت کو دیکھ. یہ ہمارے نبی کو تعلیم دی جائے, ہم تو اسی نبی کے ماننے والے ہیں. تو میرے بھائیوں, اسلام شرک سے نفرت کرنا سکھاتا ہے, تو شرک سے متعلق جتنی چیزیں, ان تمام چیزوں سے ہمیں نفرت کرنی. نمبر 7, نام بھی آپ ان کے جیسا نہیں رکھ سکتے. نام بھی آپ کا اسلامی ہونا چاہیے. یہ ببلو, گڈو, پپو, یہ سب غلط ہیں. یہ جتنے مکس نام ہیں, اسلام کی نظر میں یہ تمام چیزیں صحیح نہیں ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن. اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن لگتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں جن صحابہ کے ناموں کے اندر تھوڑی میننگ کے اعتبار سے گڑبڑی تھی آپ نے ان کو بدل دیا, تو آپ ایسے نام نہ رکھیں کہ ان کے ساتھ ملتے جلتے. اور آخری چیز, آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے, ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مشرک بھائیوں کو ہدایت دے, کافر بھائیوں کو ہدایت دے, رحمت کی دعا نہیں کر سکتے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہ رہے تھے, مسلم شریف کے الفاظ, نہیں اجازت دی گئی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر صاف صاف کہہ دیا, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اللہ کے نبی کو اور ایمان والوں کو اس بات کی قطعی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرے, ان کے لیے استغفار کرے. اب اس کے الٹے آپ آ جائیے, یہ آٹھ چیزیں آپ نے سن لی کہ ہمیں شرک سے اور مشرکوں سے برات کے اظہار کرنے کے لیے یہ آٹھ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اب ایمان والوں کی محبت ہمارے اندر ہونی چاہیے, اس کا کیا تقاضا ہے؟ پہلا تقاضا, اگر آپ کسی ایسے ایریا میں رہتے ہیں, ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کو اسلام کے اوپر عمل کرنے میں تکلیف ہے, آپ فوراً کسی مسلم ملک, اسلامی ملک کے پاس جہاں آپ کے مسلمان بھائی رہتے ہوں اور آرام سے دین کے اوپر عمل کرتے ہوں, آپ وہاں چلے جائیں. اور میں دلیل ابھی بیان کر چکا ہوں قرآن کریم کے آئے. دوسری چیز, اگر آپ کو اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت ہے تو ہمیشہ ان کی مدد میں لگے رہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, سورہ توبہ کی آیت, مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ہمیشہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے تیار ہیں. تیسرا تقاضا, آپ کلمہ پڑھ چکے ہیں, ایمان لا چکے ہیں, اب آپ کے اوپر ایک ذمہ داری اور ہے. مسلمانوں کی خوشی میں آپ کی خوشی ہونی چاہیے, مسلمانوں کے دکھ میں آپ کا دکھ ہونا چاہیے. پیارے نبی نے کتنی بہترین مثال دی,
مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعا لہ بالحمى والسهر.
مسلم کے الفاظ, مسلمانوں کی آپسی محبت اور ہمدردی کی مثال انسانی جسم کی طرح ہے, ایک انسانی باڈی کی طرح ہے. انسان کے جسم میں کہیں تکلیف ہو, پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے, پورے جسم کے اندر تھکاوٹ آ جاتی ہے, رات بھر نیند نہیں آتی. اسی طریقے سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو کہیں دکھ ہو, آپ کو تکلیف ہونی چاہیے. تیسرا تقاضا, چوتھا تقاضا, ایمان والوں سے محبت اور دوستی کا چوتھا تقاضا, کبھی آپ ان کو دھوکہ مت دیجیے. اپنے مسلمان بھائی کو کبھی دھوکہ مت دیجیے, اپنے توحید موحد بھائی کو کبھی دھوکہ مت دیجیے, یہ آپ کی شان کے خلاف. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرے. آج کاروبار میں لاکھوں کروڑوں کا لوگ گبن کر کے بھاگ جاتے ہیں, کاروبار کرتے ہوئے اپنوں سے لوگ کتراتے ہیں. یہ حالات ہم نے بنائے, یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے. ہمارے نبی نے تو کہا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے. ہمارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا, المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ, مسلمان مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کرتا. ولا یخذلہ, نہ اس کو ذلیل سمجھتا ہے. ولا یحقرہ, نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. ایک انسان کے انتہائی برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ہر مسلمان کے اوپر اس کے مسلمان بھائی کا خون, اس کی عزت, اس کی آبرو حرام ہے. آپ کسی مسلمان بھائی کی آبرو چھینیں, اس کی عزت پر حملہ کریں, اس کے مال پر حملہ کریں, یہ حرام ہے. آج ہم کہتے ہیں کاروبار میں مندی ہے, یہ ہماری شامت اعمال. ہم اپنے بھائی کا نقصان کرنے میں دو منٹ کی دیر نہیں کرتے. پیارے نبی نے کیسی کیسی تعلیم دی, لا تناجشو, خبردار ایک دوسرے کی بولی پر بولی نہ لگاؤ. اگر ایک چیز کا ریٹ کسی نے طے کر دیا ہے تو تم اس کے اوپر اپنی بولی لگا کر ریٹ خراب نہ کرو. ولا تدابروا, کسی کا پیچھا مت کرو. ولا تباغضوا, کسی سے نفرت نہ کرو. وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، اگر کسی بھائی نے تمہارے کسی چیز کا سودا کر لیا ہے تو تم اس کے اوپر دوسرا سودا نہ کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن کر رہو. اور وضاحت اگر آپ کو دیکھنی ہے قرآن کریم میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 اٹھا کے دیکھ لیجیے.
یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم،
اے ایمان والو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکن خیرا منھن، ہو سکتا ہے کہ تم جس سے جس کا مذاق اڑا رہے ہو، جس عورت کا مذاق تم اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اے ایمان والو ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے الزام نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے اوپر تانو کشی نہ کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو غلط لقب سے غلط نام سے، بہت سارے لوگ جو ہے نام بگاڑنے میں ایکسپرٹ ہو، اچھا بھلا نام ہو اس میں ایک نک نیم لگا دیں گے، کوئی ایسا نام لگا دیں گے کہ بیچارے کی وہ ہم لوگ اپنی زبانیں بولتے کڑونی ہو جائے، سب غلط. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کا نام برے طریقے سے مت. اچھا ایک انسان پہلے بدعتی تھا اب موحد ہو گیا، پہلے مشرک تھا مسلمان ہو گیا، اب اس کو اس کے ماضی کا تانا دینا، ارے دیکھو یہ کل کیا تھا اور آج کیا ہے، یہ دیکھو یہی جواری شرابی تھا آج بڑا اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہے.
بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لے آنے کے بعد اب کسی کو برے نام سے نوازنا یہ بہت بڑی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
اب ان تعلیمات کے بعد بھی اگر تم نے اپنی حرکتوں سے توبہ نہیں کی تو تم سے بڑا ظالم کوئی. اور اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 11 ہے 12 دیکھیے.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ،
اے ایمان والو تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ہماری کسی سے دشمنی ہے، اب وہ کسی سے بات کر رہا ہے، اب ہم یہی سمجھیں گے ہمارے خلاف بات کر رہا ہے. آدھی دشمنی تو سماج کی خالی بدگمانی کی بنیاد پر ہے. اگر دو لوگوں کے بیچ میں دشمنی ہے اور تحقیق کی جائے تو پتہ لگے کہ آدھی دشمنی تو صرف خیالی پلاؤ پر ہے، بھڑکانے والے بھڑکائے جا رہے ہیں. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو.
ان بعد الظن اثم،
اس لیے کہ کبھی کبھی کچھ گمان ایسے ہوتے جو انسان کو گناہ تک لے کر جاتے ہیں.
وَلَا تَجَسَّسُوا،
اور کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہا کرو.
وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا،
اور کسی کے پیٹ پیچھے اس کی غیبت نہ کرو.
أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ فِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ،
کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کا اس کی مرنے کے بعد اس کا تم گوشت کھاؤ، اپنے کسی مردہ بھائی کی لاش میں سے تم نوچ نوچ کے گوشت کھاؤ. فکرہ تم، تمہیں سوچ کر ہی کراہیت ہو رہی ہے، تمہیں تصور کر کے ہی برا لگ رہا ہے، اتنا ہی برا یہ غیبت کا کام بھی ہے. تو یہ چوتھا تقاضا ہے اگر آپ کو ایمان والوں سے محبت ہے. اور یہ بھی کسی مسلمان کی شان ہے، نمبر 5 کہ مسلمانوں کی خوشی میں تو آپ ساتھ نہیں، پریشانی آئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ. پکے مسلمان ہو، توحید والے ہو تو غم میں بھی اپنے بھائی کا ساتھ دو، خوشی میں بھی اپنے بھائی کا ساتھ. یہ تو منافقوں کی پہچان بتائی قرآن نے.
الذین یتربصون بکم،
یہ منافق تو تمہارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، گھات لگائے رہتے ہیں.
ان کان لکم فتح من اللہ،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم کو فتح ملتی ہے تو یہ کہتے ہیں
الم نکم معکم،
ہم تو تمہارے ساتھی ہیں.
وان کان للکافرین نصیب،
اور اگر کسی جنگ میں کسی موقع پر اگر کافروں کے ہاتھ فتح لگ جائے، اگر کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جیت کا مزہ چکھا دے تو یہ کہتے ہیں اے کافروں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مومنوں سے تم کو بچا رہے تھے. یہ آپ کی شان ہوگی. نمبر 6، توحید کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو. کبھی کبھی اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے ملاقات کرو. آج کے زمانے میں تو انسان کو اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے فرصت نہیں. اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے ملنا یہ تصور ہی نہیں آج کے ہمارے خود غرض معاشرے.
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں، کہ ایک آدمی
اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ایک بستی میں جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے راستے میں, فرشتہ اس سے ملتا ہے, اینا ترید, کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ مسلمان کہتا ہے کہ میں اپنے فلاں بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. فرشتہ کہتا ہے حلک من نعمت تربھا, کیا اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا تھا جو تم بدلہ چکانے کے لیے جا رہے ہو, یا اس کی کوئی امانت تمہارے پاس رکھی تھی تم حفاظت کر رہے تھے اب لوٹانے کے لیے جا رہے ہو؟ وہ مسلمان جواب دیتا ہے کہ نہیں نہیں, میں تو اس لیے جا رہا ہوں اس لیے کہ میں اللہ کی راہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, وہ میرا موحد بھائی ہے, مسلمان بھائی ہے, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اس لیے اس سے بھی محبت کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کے ذریعے یہ پیغام بھجواتا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کو کہہ دو کہ جس طریقے سے تم اللہ کے لیے میرے اپنے اس بھائی سے محبت کرتے تھے اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. یہ چیز بھی آج اسلامی معاشرے سے مفقود ہے. نمبر 7, مسلمانوں کا جو کمزور طبقہ ہو, کمزور کا مطلب جسمانی اعتبار سے بھی کمزور, فائنینشیل بھی کمزور, اس کے ساتھ آپ کی ہمدردی ہونی چاہیے. لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو ہمارے بڑوں سے کا احترام نہ کرے, بڑوں کا سمان نہ کرے اور چھوٹوں پر پیار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اللہ کے پیارے نبی ترمذی کی ایک دوسری صحیح حدیث میں فرماتے ہیں هل تنصرون الا بضعفائكم, اے لوگو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے, تم کو روزی ان کمزور بندوں کی وجہ سے ملتی ہے, ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے. تو یہ مسلمانوں کے ساتھ, مومنوں کے ساتھ دوستی کا یہ 7واں تقاضا. اب آخری چیز, جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ صرف اپنے لیے دعا مت کرو, اپنے تمام اہل ایمان بھائیوں کے لیے دعا کرو, خاص طور سے وہ مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ظلم و ستم کے شکار. اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہا واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات, سورہ محمد کی آیت, اے میرے پیارے نبی آپ اپنے گناہوں سے اللہ کی مغفرت طلب کیجیے اور تمام مومنوں کے لیے مغفرت طلب کیجیے اور تمام مومنہ عورتوں کے لیے مغفرت طلب کیجیے. اور اللہ نے قرآن میں کتنی پیاری دعا ہم کو سکھائی, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم, اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان تمام بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے گزر گئے اور ان کے خلاف ہمارے دل میں کسی قسم کا کینہ اور کپٹ باقی نہ رہے. اس پوری تقریر کے بعد ایک آخری وضاحت کر کے بعد ختم کرتا ہوں کہ کفار و مشرکین کے ساتھ دشمنی رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ تلوار لے کر کھڑے رہیں گے اور جو کافر ملے اس کو مار دیں, یہ مطلب نہیں ہے. آپ کے ساتھ میں, آپ کے اڑوس پڑوس میں, آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں اگر کوئی غیر مسلم کافر مشرک اگر آپ کے تعلقات میں ہیں آپ اس سے دنیاوی اعتبار سے اچھا سلوک کریں گے, لیکن دل میں جب تک وہ ایمان نہیں لے, آپ اپنے اچھے سلوک کے ذریعے اس کو اسلام کی دعوت بھی دیں, اسلام اس کو بھی کہتا ہے, لیکن آپ اس کے شرک سے راضی ہو جائیں, اس کے شرک سے بھی آپ خوش رہیں, اسلام اس سے منع کرتا ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم, اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے جو تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے, جو تم سے لڑائی نہیں کرتے. اگر کوئی غیر مسلم اچھا ہے, سیدھا سادہ ہے, شریف ہے, اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ کوئی عمل نہیں کرتا ہے, آپ اس کے ساتھ اچھا عمل کریں, اسلام تعلیم دیتا ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو, یہ ایک الگ چیز ہے. اور دل میں اس کے کفر اور شرک کے خلاف جو نفرت ہے وہ ایک الگ چیز ہے. ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں گے, تحفہ تحائف بھی لیں گے, لیکن چونکہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کر رہا ہے تو یہ جو شرک وہ کر رہا ہے اس کے خلاف نفرت ہمارے دل میں رہنی چاہیے جب تک کہ وہ کلمہ, اور جس دن وہ کلمہ پڑھ لے, جس دن وہ ایمان کے دائرے میں آ جائے, ساری نفرت محبت میں تبدیل ہو جانی چاہیے اور اب وہ ہمارا اپنا سگا سگے سے بڑھ کے اپنا بھائی ہونے لگے. تو یہ بھی ایک تقاضا ہے عقیدہ ولا اور برا کا. میرے بھائیوں ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت کم بولا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ یہ بڑا سینسیٹیو موضوع ہے, لیکن جیسا کہ میں نے تقریر کے شروع میں کہا کہ یہ ہمارے عقیدہ توحید کے بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. ابھی دیوالی کا تہوار آیا, ہمارے بہت سارے بھائی دیوالی کی مٹھائی کھاتے ہیں لیتے ہیں. اس بارے میں علماء کے دو الگ الگ اوپینین ہیں, دو الگ الگ خیال ہیں. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ دیوالی کی مٹھائی لے سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, اگر اس پر پوجا نہ ہوئی. دلیل کیا ہے؟ دلیل بعض صحابہ کرام کے آثار ملتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں اور سنن بیہقی وغیرہ میں, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجوسیوں کے تہوار پر ان سے سوال کیا گیا کہ مجوسی اگر اپنے تہوار پر کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیں تو کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اما عائشہ نے فرمایا کہ کھا سکتے ہیں اگر فکلو من اشجارہ, اگر ان کے درختوں سے کوئی چیز نکل رہی ہو تو وہ کھا سکتے ہو, ذبح اگر کوئی چیز کر کے دے تو نہیں کھا سکتے. یہ ایک روایت دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے, اور حضرت علی کا بھی اسی قسم کا ایک اثر ہے. لیکن تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ تمام آثار ضعیف ہیں, سند کے اعتبار سے یہ تمام آثار ضعیف ہیں. اور اگر ہمارا غیر مسلم بھائی اس پر پوجا نہیں بھی کرتا تو بھی آپ غور کریں تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی چیز کو نہ کھایا جائے. اس لیے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے دیوالی کی مٹھائی اپنی خوشی سے دے رہا ہے. کس چیز کی خوشی میں دے رہا ہے؟ بچہ پیدا ہوا ہے, شادی ہے اس کی, خوشی اس کے معبود کے نام پر ایک تہوار منایا جا رہا ہے, اس کی خوشی میں دے رہا ہے. کیسے مسلمان ہو بھائی تم؟ موحد آدمی ہو. ارے ہمارا اسلام اس معاملے میں اتنا سخت ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ یہودی رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ کوئی غلط کام تھا کیا روزہ؟ اور کس وجہ سے رکھتے تھے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی. موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم لوگ بھی مانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ایک دن پہلے لئن بقیت الی العام المقبل لأصومن التاسع, اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 کو بھی روزہ رکھوں, مسلم کے الفاظ. تو جو اسلام روزہ جیسی عبادت میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیتا ہے, وہ اسلام اس بات کی کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ معبودان باطلا کے نام پر منائے جانے والے ایک تہوار پر آپ کا غیر مسلم بھائی اگر کوئی میٹھا وغیرہ دے تو آپ اس کو قبول کریں؟ بہت سارے ہمارے بھائی بولتے ہیں ارے بھائی اب اتنی سختی مت کرو, بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لو. تو بہت خطرناک بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دین کے اندر اس سے خطرناک بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لو. پھر کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا قرآن کریم کی ان آیتوں کا جس میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا وما احل به لغیر اللہ, ہر اس چیز کو جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. اللہ کے علاوہ اگر کسی جانور پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کر چھری چلائی جائے, جیسے وہ جانور کا گوشت کھانا حرام ہے, ویسے ہی ہر وہ میٹھا, ہر وہ بتاشا, ہر وہ مٹھائی, ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر پوجا پاٹھ کیا جائے یا کچھ بھی کیا جائے وہ حرام ہے. بسم اللہ پڑھ کے سب حلال. یہ نہایت ہی گھٹیا سوچ ہے جو اسلام کے عقیدہ توحید کے بالکل متصادم ہے. تو یہ چند باتیں تھیں عقیدہ بلا اور برا کے تعلق سے. میرا آپ سب کو یہ مشورہ ہے کہ آپ وہ کتاب اپنے مطالعے میں ضرور رکھیں, علامہ ابن تیمیہ کی اقتضاء الصراط المستقیم, اس کا اردو میں ترجمہ ہمارے استاد محترم نے کیا ہے ڈاکٹر مقتدیٰ نظری رحمۃ اللہ علیہ نے, اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں. اور ویسے ایک پتلی سی کتاب ہے شیخ صالح الفوزان کی, اسلام میں دوستی اور دشمنی کا معیار, پتلی سی 24 پیج کی کتاب ہے, وہ کتاب بھی آپ اپنے مطالعے میں رکھیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہم سب کو علم ہونا چاہیے, اس کا ڈائریکٹ تعلق توحید سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو توحید اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں ایمان اور اہل ایمان کے ساتھ دوستی رکھنے اور شرک اور اہل شرک کے ساتھ دشمنی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کی مداہنت یا نرمی برتنے سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ توحید کے معاملے میں جو سختی شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے اس حد تک ہم سب کو سختی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور رات کو بھی ہمارے تمام بھی آپ رات تمام پڑھ سکتے ہیں.